أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدامة الباقية لأعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات. I'll begin with the earlier ayat of Surah Baqarah in order to emphasize the point that Islam is not just a spiritual tradition between me and my God, where I just pray to him and that's the end of the story. No, Islam is a religion which governs our lives, not only in relation to Allah subhanahu wa ta'ala, but also in relation to our interaction with the fellow human beings. The basis of righteousness, taqwa, in this first ayat of Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, Alif Lam Mim Dhalika Al-Kitab, this book, Quran, is the book in which there is no doubt that this is the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan lil-muttaqeen, this is the guidance for the righteous people. And then defining who are the righteous people, there are two things mentioned early in the discussion. The very first one, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. The first is the belief system, that the righteous people are those who believe in the unseen reality. When we talk about Allah subhanahu wa ta'ala, when we talk about the revelation of the Quran, when we talk about the resurrection in the future and the life in hereafter, these are all ghaib for us. And then on a practical level, immediately Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. In actions, the first thing is that they establish prayers. وَمِمَّا رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And the second is that from whatever we have blessed them, they give in charity. So worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and giving in charity, this is where we come to realize that Islam is not only a single-dimensional relationship with a human and God, it is human with God, and also on a horizontal level when we talk about human-to-human interaction. We have to fulfill our duty towards Allah subhanahu wa ta'ala by worshipping Him, and also fulfill our duties towards the fellow human beings. And this is where we have to realize that, you know, of course, the right of Allah subhanahu wa ta'ala upon us is the greatest of all the rights. But we also have to realize that Allah subhanahu wa ta'ala has established this framework of reciprocal rights between human beings, starting with the family members and the relatives, the rights that we have towards one another in the nuclear family circle as well as the extended family circle. And then we move on to the members of the community, especially when we talk about Islam and tashayyu. We have rights, your reciprocal rights towards one another. And then you look at the global ummah and the humanity at large, that there are different, you know, levels of rights and duties that we have towards one another. And this is where I would like to come to the point for discussion tonight, that we are not ma'soom. We are fallible beings, and it is very much possible that we will end up committing sins. But then, in order to, you know, have this salvation in the hereafter, this is where we have to realize that, okay, I committed a sin, I should confess in the first place, ask the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala for it, and then I should basically see how can I redress this situation of committing sins. When we talk about sins, you know, in Islam, one of the terms used for dhamb, for the sin, is dhulm. Dhulm means to do injustice. In the words of Amir al-Mu'mineen, when he talks about sins and zulm, he says they are of three types. This is in Sermon 176. Number one, he says, فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُخْفَرْ. He divides the sins into three types. The first one, الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُخْفَرْ, the injustice or the sin which will not be forgiven. And this is where he's referring to the shirk, to associate something or someone with Allah subhanahu wa ta'ala as equal partner. No. Nobody is equal to Allah subhanahu wa ta'ala. Nobody is partner of Allah in divinity. Everyone else, everything else is under the absolute control of Allah subhanahu wa ta'ala. Even the chosen ones who are given special privileges and special powers, that is as a gift of Allah subhanahu wa ta'ala. The ultimate power resides with Allah subhanahu wa ta'ala. And this is in Surah Nisa, Surah number 4, Ayat 48, as well as Ayat 116, where Allah says, I'm willing to forgive everything, but not shirk. I will not tolerate, you know, this issue of associate or believing in somebody as my, you know, partner in divinity. The second category of sins that Amir al-Mu'minin mentions, he says, فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ, the sin which will be forgiven, فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسُهُ عِنْدَ بَعْدِ الْهَنَاتِ. He says, this refers to the violation of the rights of yourself in certain cases. Because sometimes when you are unjust to yourself, you know, especially when it is a sinful act, the harm is not to anyone else, it is to yourself. So you are being unjust to yourself. And there, if you have a remorse and you ask for tawbah, istighfar and repentance, Allah subhanahu wa ta'ala would forgive that. Then Amir al-Mu'minin comes to the third category of dhulm and sins. He says, فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكْ, the sin that will not be left unquestioned after death and on the day of judgment. فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهِمْ بَعْضُهِمْ بَعْضًا, when human beings are unjust to one another, when they violate the rights of one another. And in this case, he says, this is not a dhulm or a sin which will be forgotten. This is something which will be, you will be questioned about it. And then he describes that. He says, the punishment, retribution in such a case is severe. These are his words. It is not like being wounded with knives, nor like being lashed by whips. But it is so painful that these things are insignificant compared to it. And so, you know, I have to really think about it. When I'm violating the rights of somebody else, this is a serious matter. And as Amir al-Mu'minin says, لا يترك, this issue will not be forgotten. Allah will not leave it unquestioned. This is an issue where He is going to question us. And so how do we deal with it? This is where I come to the theme for tonight, and that is known as Raddul Mazalim. Especially with this COVID-19 situation, people have been thinking about themselves. What will happen to me later on when we are talking about Barzakh and the Day of Qiyamah? And these thoughts are valid in a way. You know, we don't want people to go into depression and anxiety. But, you know, if this situation is forcing us to focus on these issues, then it is good. Make it the best of that, you know, process of thinking about it in that way. Raddul Mazalim, the word Mazalim is actually referring to zulm, sin. And it is a plural of the word Mazlama. Mazalim is plural. And when we talk about Raddul Mazalim, you know, when we say, how do I deal with this issue of violating the rights of other? How do I redress this? This is where we use the word Raddul Mazalim. Raddul Mazalim, literally we can say redressing the violation. Or if it is a financial matter, we would say returning what was taken wrongfully from others. And so, you know, we have some very simple rulings about it, and I would like to share those with you tonight. for myself in the first place, so that I may, you know, look at myself and think about myself and prepare myself for the eventual judgment after death, as well as the day of judgment. Salawat, please. So if I come to realize that I have violated the right of someone else, and let me talk now more about violation in the sense of wealth and the financial matters. If I have violated the right of someone else in these areas, the first thing, we have to think about it, and the first scenario would be that I know the amount that I violated in that case, and I also know the owner. So I know the amount and I know the owner. What is the redress to this situation of violence, the redress of this violation? The solution is very simple. We don't need a fatwa for that. If you know the person whose right you have violated and you know the amount which was violated, then for me the simple thing to do is to return that right to the owner. And if I come to realize at a time when I don't have the ability to pay that person what is rightfully his, you know, then if I cannot do that, I cannot return it back to the owner, then I should at least ask forgiveness from him or her, so that, you know, I'm forgiven for violating that right of that person. So the first situation is very simple. You know the amount and you know the owner. You had to go and give it back to that person. And if you don't have the capability to return it, then you should ask forgiveness from that person. The second scenario would be that you know the amount. Let's say I know that I violated $100 of someone, but I don't know who. Or I cannot even remember that. It was done in a situation where time has passed and I don't know the person. But I know the amount. In that case, you will take that amount and pay that as sadaqah on behalf of the owner that you do not remember him at all. And this will be paid as sadaqah. But then, you know, a follow-up question comes that, well, maybe I know the amount that I violated, but I don't remember the owner. And I paid that amount in sadaqah to the poor and the needy on behalf of the owner, whoever he or she was. After many years, this person shows up and he says, you know, you violated my right in for this amount. And then you remember this is the person. You cannot tell him that I paid sadaqah on your behalf, so, you know, I don't have to pay anything to you. No. If the owner now shows up and I remember him now, then I will have to pay him. And that sadaqah that I paid earlier will become my sadaqah. Or you can even ask him that you already paid sadaqah on his behalf, and if he's willing to let that go, you know, that's his right. Third scenario would be where the amount is unknown, but the person whose right was violated is known. You know the person. I know that I was unjust to this fellow. But what was the amount or what was the item? I don't remember. This is opposite of this situation number two. That you know the owner, but you don't know the amount. In this case, you don't have a choice but to go to that person. And, you know, you can say that there is a haq, there is a right that you had on me. I violated it, but I don't remember the amount. Do you remember? And if he says, I don't remember, then you negotiate with him to come to a compromise where he will be, satisfied. Or if you don't have the ability to pay, you should then ask for his pardon and forgiveness. But if this doesn't work and the compromise doesn't work, negotiations are not conclusive, then you go and refer to the religious judge who will make the judgment of how much you have to pay to that person. and then you'll have to stick to that judgment. Then we have a fourth situation where the amount is known and the owner is known, but the owner is no more alive, he has passed away. What do I do in that case? I will have to go and find out who are his or her heirs. And if I know them, then I have to give that haq to the heirs, that this is the haq of your deceased, you know, father or mother, which I was not able to pay when that person was alive, so I'm giving it now to you. Suppose the heir is unknown to you. You don't know. You know the owner, but the owner has died, and you don't know anyone from him or his or her heirs. In this case, again, you know the amount, so you will pay the amount as a sadaqah on behalf of the deceased owner. In a situation of doubt, you are not sure whether he has the heirs or not, then you should treat that amount as sahm al-imam and give it to the mujtahid, you know, keeping in mind that this is on behalf of the owner who is now deceased. The fifth scenario is a situation where the amount and the owner both are unknown. And in that case, you know, if you realize that amount or the item which was taken wrongfully is still part of your wealth, then you have to pay, but you cannot identify it fully. It is mixed with your wealth, you know, you don't know exactly. Then you have to pay 1/5 of your entire wealth as radd mazalim. And this will be given to the mujtahid to be treated as sahm al-imam. However, if you think that the amount which was violated and you're not sure about it, the amount, even you don't know the owner, but you have the sense that it's no more with me, it's not part of my possessions at the moment, then you should take out an approximate value of that, of what you think at that time, and pay that as a sadaqah on behalf of the owner. So these are the different scenarios that, you know, I and you have to deal with it if we have violated the rights of other people. And every different situation has a different solution. And this is what is known as Raddul Mazalim, redressing the violation of the rights of other people. Salawat Pranik Barak. In case of Raddul Mazalim, the issue of sadaqah was very simple. The issue of giving back an item or the money to the owner that you know is very simple. But when you talk about radd mazalim, how do you, disburse it? How do you distribute it? Radd mazalim has to be given to a poor and needy Shia, Isna Ashari. There is no issue of Sayyid and non-Sayyid on this issue, no. However, based on ihtiyat, according to Sayyid al-Khoi as well as Sayyid Sistani, may Allah subhanahu wa ta'ala always reward them for their guidance, the radd mazalim should be dispersed to the poor with the permission of the marja. So you will have to refer to the marja or his authorized wakil in order to convey, to give the radd mazalim to the poor and the needy that you are able to identify in your own circles. Now, till now, we talked about this issue more on a financial violation of rights when it comes to money and items. Let me talk about the akhlaqi violation. Salawat Pranik Barak. There is also this issue of radd mazalim for akhlaqi violation of rights, the moral rights which have been violated. For example, when we talk about backbiting, ghibat is a serious issue. Or worse than that, false accusation about individuals. And there are only two situations here. Number one, if the person is alive and asking for pardon is possible, then the only solution is to go that to that person and seek his or her forgiveness. The second scenario would be that the person is alive, but I know that, you know, if I go and ask pardon and ask for forgiveness, it's not going to be easy. Maybe the victim of the backbiting or false accusation doesn't even know about this. And if I go now and talk about it, it'll create more, animosity between me and him. Or maybe it is a situation where the person has passed away. Now I regret that the akhlaqi rights of that person that I violated. What do I do? In both the situation where the person is alive but it's not possible to approach him, or the person is no more alive, in that, what I have to do is I have to do, number one, istighfar for that person. That may Allah subhanahu wa ta'ala forgive his sins. And number two, what I have to do is I have to spread the good word about that person in order to repair his dignity that I have tarnished by backbiting or by false accusation. And so these are the issues that we have to think about. You know, Islam is not only worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, Islam also means fulfilling the rights of others, starting with the family members, the relatives, the community, the global ummah, and the human society at large. May Allah subhanahu wa ta'ala increase our tawfiqat on this matter. Salawat Pranay Barab. آج کی میری گفتگو حقوق العباد کے بارے میں تھی کہ یہ ہمارے مذہب میں یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. ہمارا بنیاد عقیدہ یہی ہے کہ اگر ہم ولایت اہل بیت کے قائل ہیں تو یقیناً وہ ہمارے لیے باعث نجات ہوں گے آخرت میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس شفاعت اور توسل پر بھروسہ کرتے ہوئے خداوند عالم کے بندوں کے حقوق کو ہم ضائع کریں. خود یہ جو ہے ایک جرأت کی بات ہے, وہ جرأت جو قابل قبول نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن ہم ہوں گے تمہارے شفاعت کے لیے, تمہاری بخشش کے لیے, تمہاری نجات کے لیے, لیکن خدا کی قسم مجھے فکر ہے تمہاری کہ برزخ میں تمہارا کیا ہوگا. یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں تک مومنین کی بات ہے, صاحبان ایمان کی بات ہے, صاحبان ولایت کی بات ہے, اگر یہ دوسرے مومن مومنات کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں تو اس کے سلسلے میں باز پرسی ہوگی برزخ میں, اور وہیں پہ ایک لحاظ سے ان کی سزا بھی ہو جائے گی, تاکہ قیامت کے دن جو ہے, یعنی یہ بھی ایک رحمت کا پہلو ہے, تاکہ قیامت کے دن ان کے گناہ کا لیول جو ہے کم ہو جائے, اس لیول پہ آ جائے کہ پھر رسول اور آل رسول کے لیے شفاعت کرنا بہت آسان ہو جائے, چونکہ ہمیں اپنے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ہمارے شفاعت کر سکے. یاد رہے کہ خداوند عالم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ عادل ہے. توحید کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت ہم دیتے ہیں صفات خداوند عالم میں, وہ عدل ہے. رسول ہمارا معصوم ہے, اور معصوم در حقیقت وہ صفت ہے جو عدل سے بھی بالاتر ہے. ہمارے آئمہ جناب سیدہ یہ سب معصومین میں سے ہیں, یہ ظلم نہیں کریں گے, نہ ظالم کا ساتھ دیں گے, خصوصاً جب وہ دیکھیں گے کہ ایک مومن نے دوسرے مومن کے حق کو ضائع کیا ہے, تو وہاں بہرحال وہ دونوں کو سمجھا سکتے ہیں, ایک دوسرے کو معاف کرو تاکہ ہم اپنے شفاعت کو تمہارے لیے ہم اور زیادہ اس کو کھول دیں. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے ضائع کیا ہے دوسرے مومنین کے حقوق کو, لیکن چونکہ ہمارے ہو تم لہٰذا معاف ہے. نہیں, وہ عادل ہیں, یاد رہے یہ. اور اگر ہمیں اپنے یہ رد مظالم کے سلسلے میں جو گناہ ہم نے کیے ہیں, جو مظلمہ جو ہم نے کیا ہے دوسروں پہ, اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں اگر ہمیں وہ اقدام بھی کرنا پڑے, اس کے پاس جانا پڑے صاحب حق کی طرف معافی کے لیے, بخشش کے لیے, اور اس میں شاید ہماری ہیومیلیشن ہو دنیاوی اعتبار سے, لیکن دنیا میں ذلت جو ہے ہمارے لیے بہتر ہے بنسبت آخرت اور برزخ میں ذلت سے. لہٰذا اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے, خصوصاً فیملی لائف میں. کبھی کبھی ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کر دیتے ہیں. احساس بھی کبھی کبھی نہیں ہوتا ہے. اپریسیشن کی بات تو بہت دور کی ہے. لہٰذا اس بارے میں سوچا جائے اور ایک دوسرے کے رد مظالم کی بات کی جائے تاکہ ایک دوسرے کو معاف کر سکیں. اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہم صرف ایک واقعے کو پیش کرنا چاہیں گے, ان شہداء میں سے جو کربلا کے شہداء میں ان کا شمار ہوتا ہے, اگرچہ شہادت ان کی کربلا میں نہیں ہوئی تھی بلکہ کوفہ میں ہوئی تھی. جناب مسلم بن عقیل, سفیر حسین ابن علی, شہادت وہ درجہ ہے کہ جس کے بعد ان کے لیے جنت جو ہے یقینی ہے. خداوند عالم جو ہے ان کے تمام لغزشوں کو معاف کرے گا, لیکن کچھ چیزیں ہیں خود شہداء بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں. مسلم بن عقیل کو جب گرفتار کیا گیا ہے اور ابن زیاد ملعون کے سامنے جب لایا گیا اور کہا گیا ہے کہ سلم علی الامیر, کہ امیر پر سلام کرو, اس وقت جناب مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ میرا امیر صرف حسین ابن علی ہے, یہ نہیں ہے. اور آخر میں جب ابن زیاد نے اپنا حکم سنایا کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے, تو اس وقت آخری وصیت کے طور پہ جناب مسلم نے اطراف میں دیکھا, عمر ابن سعد کو دیکھا, قریشی ہے, اس لحاظ سے اس کو قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو ہماری تین وصیتیں ہیں. سب سے پہلی بات, یہ رد مظلمہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ احساس ذمہ داری اور وفاداری کا اظہار تھا کہ میں نے اپنے امیر اور مولا کو ہم نے خط لکھا ہے کہ مولا آپ کوفہ آ جائیے, بڑی تعداد میں لوگوں نے بیعت کی ہے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پہ, لیکن یہ بے وفا ہیں, آپ کوفے کی طرف نہ آئیں. بہرحال عمر بن سعد نے اس وصیت پہ عمل نہیں کیا. لیکن دوسری وصیت یہ تھی جو بہت اہم ہے کہ اس سفر کے دوران خصوصاً کوفہ میں ایک مقدار بتاتے ہیں جو فی الحال ہمارے ذہن میں نہیں ہے, اتنی رقم جو ہیں ہم قرض کر چکے ہیں, مقروض ہیں, تم میرے اس زرہ کو اور تلوار اور غالباً گھوڑے کے بارے میں کہا تھا, اس کو بیچ کے میرے قرض کو ادا کرنا. مسلم بن عقیل صرف نام سے مسلم نہیں تھے, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسوہ ہے کہ اس وقت میں بھی ان کے ذہن میں یہی بات تھی, اور اس لیے خداوند عالم نے ان لوگوں کو وہ درجہ عطا کیا ہے کہ یہ شہداء میں سے ہیں, ان شہداء میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں حسین ابن علی جو یہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ میرے اصحاب وہ ہیں کہ جو رسول اور علی اور حسن کے اصحاب سے بھی بہتر ہیں. جناب مسلم بن عقیل کو دار الاماره کے چھت پر لایا جاتا ہے کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے گا. مسلم بن عقیل نے نماز, دو رکعت نماز کے لیے مہلت مانگی, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد شدت پیاس کی وجہ سے کہتے ہیں مجھے پانی دو. پانی کا پیالہ لایا جاتا ہے, لیکن چونکہ جب ان کو گرفتار کرنے میں جو جنگ ہوئی تھی, جو لڑائی ہوئی تھی, اس میں ان کے دندان بھی شہید ہو گئے تھے, تو جب بھی پیالہ لا کے رکھتے تھے اتنا خون اس میں جاری ہو جاتا تھا پانی میں, تو کس قابل نہیں تھا کہ اسے پی سکیں, لہٰذا وہ پھینک دیتے تھے. دوبارہ آیا, لیکن دوبارہ یہی ہوا. آخر میں جناب مسلم بن عقیل کو یہ احساس ہوا کہ یہ اب دنیا سے میری روزی جو ہے ختم ہو چکی ہے. عجب نہیں کہ خداوند عالم نے چاہا تھا کہ یہ حسین کا سفیر ہے اور حسین کی شہادت بھی العطش اور پیاس کی بنیاد پر ہونے والی ہے۔ عزداران حسین، آخر میں وہ مرحلہ آتا ہے کہ جلاد آگے بڑھتا ہے اور جناب مسلم بن عقیل کے سر کو تن سے جدا کر دیتا ہے اور ان کے جسم کو جو ہے دار العمارا کے چھت سے زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ عزداران حسین، ان کے پیروں میں رسیاں باندھی جاتی ہے، گھوڑے میں باندھا جاتا ہے، جناب ہارنی کے لاش کو بھی یہی کیا جاتا ہے اور کوفہ کی گلیوں میں یہ پھرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جو بھی ابن زیاد اور یزید کی مخالفت کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ بس مسلم بن عقیل اس سے صرف اتنا کہیں گے کہ آپ حسین کے سفیر تھے، آپ کے لاش کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، لیکن یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ کربلا میں حسین کے لاش کو بھی پامال کیا گیا ہے، لیکن زینب وہاں بیٹھی تھی، دیکھ رہی تھی منظر کو، سکینہ دیکھ رہی تھی، فاطمہ بنت حسین دیکھ رہی تھی، جناب رباب دیکھ رہی تھی، اور اس منظر پامالی لاش امام حسین علیہ السلام کو جب زینب نے دیکھا ہے، آسمان کی طرف نظر کرتی ہے، کہتی ہے اے نانا جان، آسمان کے ملائکہ آپ پر صلوات پڑھتے ہیں، ضمیر کربلا میں آ کے دیکھے آپ کے نواسے کے لاش کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ لعنة الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند اس خلیل بات قبول فرما، ہمارے گناہ کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند مومنین جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم نے دوسروں کے حقوق کو ضائع کیا ہے، اس کا احساس ہو اور اس کے بعد رد مظالم کے سلسلے میں ہمارا قدم آگے بڑھے۔ خداوندہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کر سکیں۔ خداوندہ مومنین جہاں بھی ہیں، انسانی برادری، پوری انسانی برادری کو کرونا وائرس کے مصیبت سے نجات دے، امام کے ظہور میں تعجل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جن مومنین مومنات کے لیے صالح ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے اور جن کے لیے فاتحے کی درخواست کی گئی ہے، اس میں بالخصوص ہم درخواست کرنا چاہیں گے کہ ہمارے بزرگ اور دوست بھی تھے حجت الاسلام جناب آقای سید مرتضی نوری، جن کا انتقال ایک ہفتہ پہلے ہوا ہے ایران میں۔ خداوند عالم کی بارگاہ سے دعا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام ان مومنین اور مرحومین و مرحومات کے ارواح کو بخش دیں۔ الفاتحہ۔